ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن, تو مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. یہاں پر آپ دیکھیں ہمیں مشرک عورتوں سے نکاح کرنے سے روکا جا رہا ہے, اور نکاح کے سلسلے میں اسلام پسند اور ناپسند کا اسلامی معیار قائم کر رہا ہے. اس سلسلے میں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام کو نکاح کی اہمیت, فرضیت یا اس کے طریقہ کار کے بارے میں ہمیں وہ کیا رہنمائی جو ہے وہ فراہم کرتا ہے. اس سلسلے میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ نے ازواج محترات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ عبادت کا حال پوچھا. حال پوچھنے کے بعد ان میں سے ایک نے کہا میں عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا, کسی نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا, کسی نے کہا میں بستر پر نہیں سوؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جنہوں نے ایسی اور ایسی باتیں کی جبکہ میں رات کو نوافل پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں, روزہ رکھتا بھی ہوں, ترک بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں, جو شخص میرے طریقے سے منہ موڑے گا مجھ سے نہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, تو نکاح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور نکاح نہ کرنے والا جو ہے وہ کیا ہے کہ نکاح کی سنت کے اجر و ثواب سے پھر محروم ہو جاتا ہے. پھر دوسری بات کیا ہے کہ نکاح جب کرنے جا رہے ہیں تو پھر اس کے لیے بنیاد کیا ہو. اب جب ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا حتی یومن, جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں, اس سلسلے میں ہمیں کیا پتا چلتا ہے احادیث سے کہ اس کی بنیاد کیا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے چار چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے. سب سے پہلی چیز کہ اس کے مال کی بنیاد پر, لی مالیہا, پھر دوسری چیز کیا ہے ولی حسبیہا, اس کی خاندانی شرافت کی بنا پر, تیسری چیز کیا ہے ولی جمالیہا, اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر, ولی دینیہا, اور اس کے دین کی بنیاد پر, یہ چوتھی چیز ہے. فظفر بذات الدینی تربت یدک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو دیندار عورت کو حاصل کرو تمہارا بھلا ہو, یعنی اسی میں تمہاری جو ہے وہ بہتری ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے ان کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی نہ کرو, ہو سکتا ہے کہ ان کا حسن ان کو تباہ کرے, اور نہ ان کے مالدار ہونے کی وجہ سے شادی کرو, ہو سکتا ہے ان کا مال ان کو سرکشی طغیانی میں مبتلا کر دے, بلکہ دین کی بنیاد پر ان سے شادی کرو, اور سیاہ رنگ کی باندی جو دیندار ہو اللہ کی نگاہ میں گوری خاندانی عورت سے بہتر ہے. اب سوچ لیں کہ وَلَأَمَتٌ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ افضل, کہ غلام اور کالے رنگ کی ہو وہ دیندار اللہ کی نگاہ میں گوری خاندانی عورت سے بہتر ہے. تو یہ حدیث بھی ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اصل چیز جو ہے دینداری ہے, اور اگر کسی کے اندر دینداری کے ساتھ دولت اور حسن و جمال بھی جمع ہو جائے تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں, ذالک فضل اللہ یوتی امیشا, لیکن بنیاد جو ہے وہ دینداری کو بنانا چاہیے. اسی طرح ترمذی کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس شادی کا پیغام کوئی ایسا شخص لائے جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو اس سے شادی کر دو, اگر تم ایسا نہ کرو گے تو کیا ہوگا, تکن فتنۃن فی الارض وفسادن کبیر, تو زمین میں فتنہ اور بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی. شادی کے سلسلے میں دیکھنے والی اصل چیز کیا ہے, دین اور اخلاق, اور اگر لوگ اتنے دنیا پرست بن جائیں کہ دین ان کی نظر سے گر جائے, مال و جائیداد ہی بس دیکھنے کی چیزیں بن جائیں, ان کو ایک ہی یہ فکر ہو کہ خاندانی شرافت مال حسن جو ہے وہ دیکھنا ہے, تو یہی چیز جو ہے نا پھر فتنہ ہے, اسی کی وجہ سے پھر جھگڑے لڑائیاں پریشانیاں جو ہوتی ہیں. پھر نکاح کے سلسلے میں اس وقت یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ نکاح وہ ہے کیا. دراصل نکاح ہے یہ ایک ایگریمنٹ ہے, یہ ایک معاہدہ ہے. نکاح جو ہے صرف خوشی کا نام نہیں ہے, ایسے ہی نہیں کہ ایک فنکشن ہے, بلکہ یہ ایک معاہدہ ہے جو ایک مرد اور عورت کے درمیان طے پاتا ہے کہ ہم دونوں زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار رہیں گے, ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. پھر دوسری چیز جو اہم ہے وہ کیا ہے کہ جب نکاح کیا جائے تو گواہوں کی موجودگی ضروری ہے. یہ معاہدہ کرتے وقت ایک طرف اللہ کو اور دوسری طرف جو وہ مخلوق کو یعنی انسانوں کو گواہ بنایا جائے. کیوں؟ تاکہ اگر میاں اور بیوی دونوں اس ایگریمنٹ میں کوئی کمی کرتے ہیں, ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کی ادائیگی اس کو ٹھیک طرح سے نہیں نبھاتے, تو پھر ان کو یہ بات پتا چلے گی کہ وہ اللہ کے ہاں بھی جواب دے ہیں اور پھر مخلوق کے سامنے بھی. اور جو خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے اس میں بھی یہ بات صاف صاف خطبہ نکاح کی آیتیں اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس پر اللہ کا غصہ بھی ہے اور پھر جہنم کی سزا بھی ہے. میں اکثر اس بات پہ سوچتی ہوں کہ جب بھی شادی ہوتی ہے, نکاح ہوتا ہے, بڑی تیاریاں ہوتی ہیں, بڑی دھوم دھام سے کپڑے دیکھ لیں, چمک دمک دیکھ لیں, زیورات دیکھ لیں, بازاروں کے چکر دیکھ لیں, دعوتیں دیکھ لیں, تحفے تحائف دیکھ لیں, ایک سلسلہ ہوتا ہے جس کا کوئی اینڈ نظر نہیں آتا, ایک تھکن ہوتی ہے جو سب پر ہوتی ہے, لیکن لوگوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ نکاح ہے کیا, خطبہ نکاح کیا ہے یا خطبہ نکاح کی حقیقت کیا ہے. اور خطبہ نکاح کے اندر جو تین آیتیں پڑھی جاتی ہیں, سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور سورۃ نساء کی آیت نمبر 1 اور اسی طرح سورۃ احزاب کی آیت نمبر جو 70 اور 71 ہے, ان تینوں آیتوں کو میں پڑھ رہی تھی تو غور کر رہی تھی کہ تینوں آیتوں کے اندر تقویٰ آتا ہے. تینوں آیتوں کے اندر ایک خاص چیز جو مشترک ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو, یعنی اللہ کا ڈر ہی ہے جو میاں بیوی کے رشتے کو نہ قائم کر سکتا ہے. ورنہ زندگی میں بڑے مسائل, مشکلات, ایسی تکلیفیں آتی ہیں اور بعض اوقات کبھی مرد کو بیوی کی, کبھی بیوی کو اپنے شوہر کی باتیں بڑی مشکل لگتی ہیں, بڑی بھاری لگتی ہیں, لیکن انسان اللہ کا جب خوف کرتا ہے تو پھر نبھا ہوتا ہے. اور اگر اس کا احساس نہ ہو تو پھر کیا ہے کہ پہلے دن اور شروع شروع میں ہی طلاقیں جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر اس کے اندر تیسری چیز ہے کہ مہر مقرر کرنا چاہیے. وہ قرآن میں بھی آپ اس کی تفصیل پڑھیں گی, یہ عورت کا حق ہے اور اس میں لڑکے کی حیثیت کے مطابق اور جو عورت ہے اس کے خاندان کا عرف بھی دیکھا جا سکتا ہے. لیکن مہر جو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا مقرر کر دیا جائے کہ لوگ اس کو ادا ہی نہ کر سکے. پھر اسی کے اندر ایک چیز اور بھی آتی ہے کہ ولی کی رضامندی بھی ہو. پھر اس کے اندر ایک ہمیں اور چیز بھی ملتی ہے کہ جب نکاح کیا جائے تو چھپ کر نہ ہو, خفیہ نہ ہو, اعلان کیا جائے, لوگوں کی موجودگی میں ہو. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ مسجد میں ہو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلنوا هذا النکاح واجعلوه فی المساجد واضربوا علیہ بالدفوف. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح بالاعلان کیا کرو اور مسجدوں میں کیا کرو اور دف بجایا کرو. جامع ترمذی کی روایت ہے. دف ایک طرف سے بند ہوتی ہے, ایک طرف سے خالی ہوتی ہے, اور جو ڈھول ہوتا ہے وہ دونوں طرف سے خالی ہوتا ہے, اس کی آواز میں زیادہ تیزی ہوتی ہے. دف کی اسلام میں اجازت ہے, بلکہ خوشی کے موقع پہ اس کو بجانے کی ترغیب دلائی گئی ہے. یعنی مسنون طریقے سے اس میں فوش گانے اور بے حیائی اور مرد عورت کا اختلاط یعنی مکسنگ, یا پھر لڑکے اور لڑکیاں مل کے ڈانس کر رہے ہیں, یا اور ایسے ڈانس کی محفلیں ہیں, یا باہر سے بھی اب تو لوگ سنگرز کو, میوزیشنز کو اور ڈانس کرنے والوں کو بلاتے ہیں ایسے موقع پہ, تو حدود جو ہے نا ان کا خیال رکھنا ضروری ہے. ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بہترین نکاح کون سا نکاح ہے نا. آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیوں کی, بیٹوں کی شادیاں ہوں, بہنوں بھائیوں کی شادیاں ہوں, تو ان اس میں برکت ملنی چاہیے نا. ہم چاہتے ہیں نا برکت ملے, اللہ کی رحمت ملے. تو میں آپ کو کہ بابرکت نکاح کون سا نکاح ہے کہ اس حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عائشہ کا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکتا ایسرہ مونتا, کہ وہ نکاح بابرکت ہے جس میں کم سے کم وہ بار پڑے, یعنی ایسرہ آسانی سے جو ہو, جس میں قرضوں کا بوجھ, مال کا بہت زیادہ خرچ کرنا, دکھاوا, ریا وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں وہ نہ ہو. پھر نکاح کے سلسلے میں کتنے لوگ ہیں جن کو دعا آتی ہے, ہم بہت سے تحفے تحائف اکٹھا کرتے ہیں, لیکن نکاح کے بعد مبارک دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں, تو یہ ضرور ہمیں یاد کرنے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, بارک اللہ لک وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر, کہ اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے, تم دونوں کو برکت دے اور تم دونوں کو خیر پر جمع کر دے. احمد, ترمذی, ابو داؤد, ابن ماجہ کی روایت ہے. کہ یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن, تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. تو یہاں پر جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ نکاح. نکاح میں جس چیز کو سب سے زیادہ نمایاں کیا جا رہا ہے وہ ہے ایمان. کیوں؟ اس لیے کہ عورت اور مرد کے درمیان نکاح کا تعلق یہ محض سیکس کا تعلق نہیں ہے, شہوانی تعلق نہیں ہے, یہ بلکہ ایک گہرا اخلاقی, قلبی اور تمدنی تعلق ہے. اگر کسی بھی مومن اور مشرک کے درمیان دل تو آ گیا, یعنی کسی مومن کا دل کسی مشرک پر آ جائے, دل کا تعلق تو ہو گیا کہ وہ اچھی لگ رہی ہے, لیکن اس کو اس بات پر سوچنا چاہیے کہ اگر ایک مومن مرد وہ ایک مشرک عورت کو اپنے گھر بیوی بنا کر لائے گا تو اس سے خود اس پر, اس کے گھر پر, اس کے بچوں پر, اس کے خاندان پر اور پوری مسلم سوسائٹی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ جو مشرک عورت ہے اس کے عقیدے سے, اس کے طور طریقوں سے, اس کے مزاج سے, کردار سے شوہر کا ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے, اور ہے کہ اس کی نسل, اس کا خاندان دونوں متاثر ہو جائیں. آپ کو تو ان آیتوں کی خوب اچھی طرح سمجھ آ رہی ہوگی کہ امریکہ, کینیڈا یا یہاں کے مغرب کی دنیا میں وہ گھرانے جن میں جو ہے وہ اسلام سے ہٹ کر شادیاں ہو رہی ہیں تو ان میں کیا حالات پیدا ہو رہے ہیں. گھر کے اندر مستقل لڑائی اور خانہ جنگی کی کیفیت ہے, آپس میں ٹکراؤ ہے دو دینوں کا, دو تہذیبوں کا, دو ثقافتوں کا اور دو معاشرتوں کا, بہت زبردست ٹکراؤ ہے اور جھگڑے ہیں, لڑائیاں ہیں کہ زندگی عذاب ہے. رات کے وقت عورت جو ہے وہ کلب میں جانا چاہتی ہے اور مسلمان مرد اس کو برداشت نہیں کرتا, عورت لباس ایسا پہننا چاہتی ہے جو حیا کے خلاف ہے, مرد اس کو برداشت نہیں کرتا, ٹوکا ٹوکی ہے. پھر بچہ جو ہی پیدا ہوا شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کا نام اسلامی ہو, عورت کہتی ہے کہ نہیں. بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا شوہر کہتا ہے کہ بچہ مسجد جائے گا, عورت کہتی ہے کہ بچہ چرچ جائے گا. میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے بہت سے گھروں میں ایسے دیکھا ہے کہ خود ہمارے پاس بھی ایسے بچے لائے گئے کہ ان کی ماں عیسائی ہے اور بچوں کو قرآن سکھانا چاہتے ہیں اور ان کو قرآن سکھایا جائے, اور لباس کے اوپر لباس یہ پہنانا ہے, وہ کہتی ہے یہ پہنانا ہے. تو آپ سوچیں کہ شادی اور نکاح جب کیا جاتا ہے تو کس لیے کیا جاتا ہے؟ اسی لیے تو کیا جاتا ہے نا کہ ایک سکون ہو. اسی لیے تو کیا جاتا ہے کہ نکاح کا اصل مقصد کیا ہے کہ ایک محبت ہو, لیکن اب وہاں پہ مستقل ایک جنگ کی, ایک گھر میں لڑائی کیفیت نظر آتی ہے. اکثر لوگ شادی کے کارڈوں پہ تو آیتیں لکھتے ہیں کہ شادی کا مقصد کیا ہے, وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. کہ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے درمیان تمہاری جن سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو, اور تمہارے درمیان محبت اور رغبت پیدا کر دی. یقیناً اس نے بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. سورۃ روم کی آیت نمبر 21. تو آپ دیکھ لیجئے کہ کیا یہ صرف کارڈوں پہ لکھنے کے لیے ہیں, کیا یہ صرف کبھی کبھی تلاوت کرنے کے لیے ہیں, بلکہ کیا ہے کہ یہ اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے ہیں تاکہ زندگیاں گھر برباد نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ایک مومن مرد جو ہے کسی مشرک کے عشق میں مبتلا ہو بھی جائے, کسی مشرک پر اس کا دل آ بھی جائے, تب بھی اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان, اپنی نسل اور خود اپنے دین و اخلاق پر اپنے شخص کے جو اس کے شخصی جذبات ہیں ان کو قربان کر دے. اچھا آپ دیکھیں کہ بعض اوقات اللہ کی آیتیں ایک طرف ہوتی ہیں, ہمارے جذبات ایک طرف ہوتے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے جب آیتیں پڑھی جاتی تھی تو ان کی زندگیوں کے رخ بدل جاتے تھے, وہ فوراً اس چیز کو چھوڑ دیتے تھے نا. ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت رکھی گئی سامنے, کہتے ہیں لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے, مجھے ایسے ہی کرنا ہے نا. تو تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. یہاں پہ مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایسا نہ کرنا. پھر آگے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. لونڈی ہے اور ابھی آپ نے حدیث میں پڑھا اس کی رنگت کالی ہے, دوسری طرف گوری رنگت والی ہے, اور آزاد خاندان کی ہے, شریف عورت ہے, لیکن لونڈی پھر بھی اس سے جو ہے نا وہ بہتر ہے. یعنی ولو آ جب تم جو ہے نا, یہ شرط یہ بتا دی کیفیت، خواہ تمہارے دل کی یہ حالت کیوں، حالت یہ کیوں نہ ہو جائے، تم اس پر لٹو بن گئے، تم اس کے عشق میں گرفتار ہو گئے، اب تم سے رہا نہیں جاتا، تمہاری بڑی بری کیفیت ہے. اور بہت سے آپ دیکھیں کہ ایسا ہی چل رہا ہے نا، بہت سے ہماری کریم جو مشرق سے یہاں پر اعلیٰ ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئی، پھر کیا ہوا کہ پھر وہ لوٹ کر نہ گئی. اگر وہ لوٹ کر بھی گئی تو پھر وہ کیا تھا کہ اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں مسلمان لڑکیاں، شریف لڑکیاں، نیک لڑکیاں، عزت اور آبرو اور حیا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والیاں، ان کے بالوں میں چاندی چمکنے لگتی ہے، اور جو اچھے پڑھے لکھے ہیں وہ کفر کی گود میں چلے جاتے ہیں.